فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کہ مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی 12ویں شب ہے مناسبت سے ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12 تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں میری فوراً اصلاح فرمائیں بھول ہونے کی صورت میں انشاء اللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ نیک اعمال رسالے میں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ عاجزی کے ایسے الفاظ مت بولیے جس سے آپ کا دل تائید نہ کرے تو اب ایسی صورت میں کس طرح عاجزی انسان کرے کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بتکلف کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی عادت پڑے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ تو اس لیے اس حوالے سے کس طرح توازن کریں نیز عاجزی کی فضیلت بھی بیان فرما دیجیے
نماز کی مثال دی تو نماز دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہیں تو یہ عاجزی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو گھٹیا بتانا گرا ہوا بتانا عاجزی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے میں گناہگار ہوں حالانکہ وہ نیک آدمی ہوتا ہے پھر بھی گناہگار اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور عاجزی جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ بھی ثواب کا کام ہے عبادت ہے کیونکہ یہاں مطلب میں کرنا ہمیں بہت نیک آدمی ہوں کوئی نیک ہو اور کہے کہ میں نیک آدمی ہوں تو یہاں جمے گا نہیں لوگ اس کے مخالف بھی ہو جائیں گے یہ تو میں کرتا ہے تو عاجزی تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عاجزی کرتے رہے حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجزی فرماتے تھے خدا آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی بھی دوسرے پر فخر نہ کرے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی عجز و انکسار اختیار کرو تاکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تکبر نہ کرے نہ مال میں نہ نسب و خاندان میں نہ عزت یا جتھے جتھے مطلب گیدرنگ میں. زیادہ کسی کے تعلقات ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے اس کے بعد, تو وہ بھی تھوڑا پھولتا ہے. مرآت المناجی جی جلد 6 صفحہ 506 تھا 507. دو مزید فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو, اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے. وہ آگے نا دل, کہ دل میں عاجزی ہوتی نہیں ہے, میں بڑا گناہگار, ناکارا, بے علم, فقیر, حقیر, سراپا پر تقصیر, اور دل میں یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ زبان کی عاجزی جو ہے یہ ظاہر ایک منافقت ہو گئی نا. دل اور زبان ایک ساتھ, اندر میں تکبر بھرا ہوا, اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے اور ویسے میں بہت کمزور ہوں, مسکین ہوں, تو یہ کہتے وقت دل پر توجہ ہو کہ دل کا معید ہے, یعنی دل تائید کر رہا ہے, یعنی ہے تھوڑا نازک معاملہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے, اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے, یعنی وہ نیچا کر دیا جاتا ہے جو بلندی اختیار کرتا ہے اپنے بھائی پر. شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے, جنازے میں تشریف لے جاتے, دراز گوش یعنی ڈونکی پر سواری فرماتے, اور غلاموں کی دعوت بھی قبول فرمایا کرتے تھے. حوالہ شمائل ترمذی صفحہ 190, حدیث نمبر 315. یہ بھی عاجزیاں ہیں کہ بڑے آدمیوں کی دعوت کا انتظار ہوتا ہے, غریب آدمی دعوت دے تو طبیعت سست ہو جاتی ہے, تھکن یاد آ جاتی ہے, دو دن سے جاگ رہا ہوں, آواز بیٹھ گئی ہے, میں کیسے پڑھوں گا, اور مالدار کا فون آیا تو حاجی صاحب حاضر حاضر ابھی آیا. یہ جو کرتے ہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ مطلب دنیا داری ہے, مطلب بعض لوگوں میں وہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. غریب آدمی بولا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام بھی دعوت دیتا تو اس کی دعوت قبول کر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بچہ حاضر ہوا, اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر, آپ کی دعوت, آپ دعوت قبول فرمائیں. تو جس طرح پیار سے پوچھتے ہیں بچے کو کہ کیا کھلاؤ گے, آپ نے فرمایا کیا کھلاؤ گے, تو اس نے وہ جھولی دکھائی, اس میں دال تھی, بولے یہ کھلاؤں گا. خیر تو ٹائم بولا کہ فلاں ٹائم پہ وہ چلیں گے, آپ لے جانا مجھے. بچہ پھر آ گیا اور لے گیا. اصل دعوت بچے کی نہیں ہوتی, ذرا ماں باپ نے بھیجا ہوتا ہے. تو وہ آپ تشریف لے گئے اور دال آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھی, لیکن غریبوں کا گھر تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لذت لے کر خوش خوش ہو کر کھایا اور تشریف لے آئے. یہ عاجزی, ہم خالی باتیں کرتے ہیں, ہم مالداروں کے گھر انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو دعوت ملے, مال مال کھائیں گے. وہاں غریب دعوت دے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کبھی نزلہ لگ جاتا ہے, کبھی سر میں درد ہوتا ہے, کبھی پیٹ میں تو کبھی پیٹھ میں. میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب کا نہیں کہہ رہا, غریبوں کا جانے میں پاؤں تھوڑا اٹھتے نہیں ہیں, کیونکہ بیچاروں کھلا کھلا کر کیا کھلائے گا. مالدار وہ کھلائے گا جو برسوں میں ملتا ہے. حجت الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 سے زائد شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم کے برابر بھی نہ تھی, سادہ لباس. اور اونٹنی کا پالانی جس پہ بیٹھتے ہیں وہ لکڑی کا چوکور سا بنا ہوا ہوتا ہے, اس پر چادر جو تھی وہ پرانی تھی, کوئی ٹپ ٹاپ والا معاملہ نہیں تھا. حوالہ زرقانی علی المواہب جلد 6 صفحہ 54. عاجزی کی ڈیفینیشن، تعریف: لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو حقیر و کمتر اور چھوٹا خیال کرنا. عاجزی تواضع، عاجزی و تواضع کہلاتا ہے. حوالہ فیض القدیر جلد پہلی صفحہ 599 تحت الحدیث 925. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاجزی یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو. حوالہ الزواجر جلد پہلی صفحہ 163. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں او سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی.
جی وہ میرے کو اندر کا ڈر خوف بہت رہتا ہے، تو میں کیا کروں کہ میرے اندر کا ڈر خوف ختم ہو جائے؟ بس ہر چیز سے ڈر خوف رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟
اللہ کریم اس ڈر خوف کو نکال دے اور اپنا خوف عطا فرمائے. اللہ آپ کو صحت دے. واقعی یہ ہے تو آزمائش، جس کو خوف لگتا ہے ذرا وہی سمجھ سکتا ہے کہ میں دیکھیں کہ دیکھنے میں یوں بالکل معقول ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں مجھے سب سے ڈر لگتا ہے، ہر ایک سے ڈر لگتا ہے، کوئی مجھے مار دے گا، کوئی مجھے کچھ کر دے گا، مجھے کچھ ہو جائے گا. تو یہ شاید نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس میں اپنے آپ کو خود مینج کرے، ذہن بنائے اور اللہ پاک کا خوف جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. اس طرح جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں گھر کر جائے گا نا، تو دوسرے خوف انشاءاللہ القریب نکل جائیں گے. خوف دور کرنے کا ایک عمل، حضرت صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا. لہٰذا خوف دور ہونے کے لیے اپنے سینے پر، مبارک سینے پر ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو، کسی کو ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا. مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. حوالہ تفسیر البغوی جلد 6 صفحہ 207. یا رؤوفو پڑھنے سے بھی یہ دنیاوی جو خوف ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ دور ہوتے ہیں. جب بھی ڈر لگے تو یا رؤوفو بندہ پڑھنا شروع کر دے، یہ اللہ کا نام ہے رؤوف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی فیس بک پیج پر ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ثواب کی نیت سے راہگیروں، مسافروں اور عام لوگوں کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل، واٹر کولر یا پانی کی ٹونٹی لگواتے ہیں. اگر کوئی شخص وہاں سے بار بار بڑی مقدار میں پانی بھر کر اپنے گھر، دکان یا ذاتی استعمال کے لیے لے جائے، حالانکہ اس پانی کا انتظام عمومی طور پر راہگیروں، پیاسوں کے لیے کیا گیا ہو، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ اس حوالے سے شرعی اور اخلاقی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
اخلاقی تو یہی ہے کہ نہ لیا جائے. اگر لمیٹڈ پانی ہے، واقعی کولر رکھ دیا اور دوسرا کوئی اپنا کولر بھر کے لے جائے گا، وہ تو جس نے رکھا ہے وہی مطلب مزاحم ہوگا، رکاوٹ کھڑی کرے گا. تو اب یہ قرینے پر ہی ہے، یا یہ کہ اس نے سب کو اجازت دے رکھی ہے، مالک جو بھی لے جاتا ہے اس کو روکتا ہی نہیں ہے. اچھا رکھا ہی پینے کے لیے. اللہ اکبر. ہاں تب تو لے جانا جائز ہی نہیں ہے، اصل مالک اجازت دے تو لے جا سکے گا، ورنہ نہیں.
اگر لے جانے کے لیے بھی ہو تو جو عرف ہوگا اس کے مطابق ہی، ورنہ یہ نہ کہ وہ اپنے گھر کا کولر پھر اسی سے بھرا کریں، اس طرح تو دینے والی کی نیت بھی نہیں ہوتی اس میں.
بعض جگہ پر سیمنٹ کی بڑی ٹنکی صرف پینے کے لیے لگا دی جاتی ہے، لیکن وہ ہوتی بڑی تعداد میں ہے، ہوتی پینے کے لیے ہی ہے، لیکن اس کو بھی لوگ یوں لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہی پانی.
اس کو سبیل بولتے ہیں، سبیل بناتے ہیں. یعنی یہ لوگوں میں ایک ہے، بعض لوگ ایک طبقہ ہے کہ یار یہ محرم میں خالی سبیل کیوں لگاتے ہو، پورا سال لگاؤ. یہ پورا سال بھی بنانے والے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور محرم میں جو سبیل لگاتے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے. جتنا کر سکتا ہے اس میں توفیق آدمی کرتا ہے. بعد ایک دن ہی پلاتے ہیں، بعد چند گھنٹے پانی پلاتے ہیں محرم شریف میں، تو ایک کسی کو ایک گھونٹ بھی پلا دے ثواب کا کام تو ہے نا. اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ سارا سال پلاؤ، اس سے کیا فائدہ ہے، ایک گھونٹ پیے سبیل لگا دی دس دن کے لیے. تو یہ کوئی کسی کو غلط نہ کہے، صحیح دونوں ہیں. انما الاعمال بالنیات، اچھی نیتوں کی ثواب ملے گا جس کی بھی. دل آزاریاں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا، گناہ جھڑ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے، درخت کے پتے. پانی پلانا کار ثواب، اور بھی پانی پلانے کی کئی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. جو یہ خما کا بولتے ہیں نا کہ کیوں محرم میں پلاتے ہو، تو یہ نہ کہا کریں، آپ مت پلائیں، آپ کو نہیں پلانا تو اس کو غلط بھی نہ کہیں. پانی پلانا مطلقاً کسی پیاسے کو ثواب کا کام ہے. یہاں تک کہ کسی نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی. تو حدیث شریف ہے، بخاری کی حدیث ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اس لیے وہ ایسا نہ کریں. آپ کو پیاس لگی ہو، کہیں پھنس گئے ہوں، کوئی پانی پلائے گا تو کتنا دل کو خوشی حاصل ہوگی. تو چلو اس کو آپ یہ کہیں گے ان کو پیاس تھوڑی لگی ہوتی ہے، جو یہیں ہوتے ہیں تو بھی ثواب ہے پلانا. سبیلیں جو لگائی جاتی ہیں تو وہ لکو دک صحرا میں تھوڑی وہ جا کے لگاتا ہے، یہ محلوں میں لگاتے ہیں لوگ، دکانیں بھی ہوتی ہیں، لوگ پانی بھی رہتے ہیں تو اس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ثواب بھی کام ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جو سبیل ہوتی ہے نا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ سبیل اس میں مگ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے پینے کے لیے ہوتا ہے، بھر کے لے جانے کے لیے ہوتا نہیں ہے. اور یہ سبیلیں عام طور پہ جو کبھی بناتے بھی ہیں نا، تو یہ چندے سے بنتی ہے، تو کسی ایک فرد کے اجازت دینے سے بھی کام نہیں چلے گا. تو اس میں بس وہیں پیئے، بھر کر دوسرے کو پلانے کے لیے بھی نہیں لے جا سکیں گے جس کو پینا ہے. بلکہ مگ کو باندھ دیتے ہیں بازو کا زنجیر میں، یہ بھی اس بات کی علامت کے لے جانے کی نہیں ہے، یہ یہیں پینے کا ہے. اس لیے بھی باندھتے ہوں گے کہ چوری نہ ہو جائے. جو بھی صورت ہو وارل، تو یہ سبیل ہوتی ہے وہیں پینے کے لیے.
فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری، اس پر عبداللطیف ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آنکھ میں انفیکشن ہو اور آنکھ سے پانی کے بجائے صرف میل گند نکلتا ہو تو وضو اور پاکی کے کیا احکام ہوں گے؟
آنکھ سے
پانی جیسے ڈراپس وغیرہ نکلتے ہیں بیماری کی صورت میں، کہہ رہے ہیں کہ پانی ڈراپس وغیرہ نہیں آ رہا ہے، میل گند وغیرہ نکل رہا ہے، تو اس صورت میں وضو اور پاکی کے کیا حکم ہوگا؟
اصل مسئلہ یہ کہ مرض کی وجہ سے جو آنسو آنکھ سے نکلے وہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو توڑ دیتا ہے. اب وہ کیچڑ جو نکلتا ہے، غالباً کیچڑ بولتے ہیں آنکھوں کا، تو کیچڑ یہ اتنا نہیں نکلتا، یہ بہتر ہے، تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے. اس کے بارے میں لکھا نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا یا ناپاک، بھی اس کو نہیں لکھا. نہ یہ پانی ہے، آنسو تو نہیں ہے، یہ کیچڑ تو ویسے ہی بعد ہوگا، سو کر اٹھتا ہے آدمی تو نا کچھ نہ کچھ کیچڑ بن جاتا ہے آنکھوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض یہ ہے کہ کیا امہات المومن بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟
ہاں، امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں. اہل بیت مانے گھر کے افراد، تو اگر امہات المومنین گھر کے افراد میں سے کیا نہیں ہے؟ یعنی بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر کا فرد ہی ہوتی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا پردہ کلات اور کارپیٹ کا بزنس ہے. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جب کسی کلائنٹ کے ساتھ ہم اماؤنٹ طے کر لیتے ہیں کام کے حوالے سے، لیکن کوانٹٹی طے نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم نے 40 گز کپڑا لگانا ہے ایک گھر میں، تو وہ کوانٹٹی طے نہیں کی لیکن اماؤنٹ طے کر لی. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر 2 گز 3 گز کپڑا ہم کم لگا لیں تو ایسا کرنا کیسا؟
کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی طے نہیں کی اور پھر آپ کوانٹٹی کا بتا رہے ہیں کہ 2 گز 3 گز کپڑا کم بتا کر دیں. اصل میں کوالٹی بھی طے کی جاتی ہے، عام طور پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے طے کر لیے جائیں اور کوالٹی طے نہ کی جائے. کپڑا باقاعدہ دیکھتا ہے گاہک اور اس کا طے شدہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا، اور یہ ضروری بھی ہوگا. اور اگر وہ کم لگتا ہے اس میں تو اس کو بتانا بھی ہوگا کہ کم لگا ہے.
یعنی کوالٹی کوانٹٹی دونوں طے کرنا ضروری ہے. کپڑا تو 1000 قسم کا ہوتا ہے، تو اس لیے نہ کوئی اس طرح سودا بھی نہیں کرے گا. مطلقاً کپڑے پر کون سودا کرے گا؟ یا یہ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہوں؟
پردے کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، یعنی گھروں میں پردہ کارپیٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی ہم طے نہیں کرتے کہ کس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا. تو عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، گاہک باقاعدہ کپڑا دیکھتا ہے کہ کس طرح کا کپڑا لگایا جائے گا، اور کوانٹٹی بھی طے ہوتی ہے کہ کتنا لگایا جائے گا.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں کی نویں جلد صفحہ نمبر 169 پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ٹھنڈا پانی سے میری مروت کم ہو سکتی ہے تو میں کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ مروت کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیسے بڑھا سکتے ہیں؟
مروت من غیرت حیا، یہ ایک مثال ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی، یعنی میں ہر وہ کام چھوڑ دوں گا، ہر وہ چیز ترک کر دوں گا جس سے مروت کم ہوتی ہو. یہاں تک اگر ٹھنڈا پانی پینے سے بھی اگر کم ہوتی ہے اگر کے ساتھ ہے تو میں یہ بھی چھوڑ دوں گا. یہ مثال دی ہے، ٹھنڈا پانی کا مروت کم زیادہ سے ہونے کا تعلق نہیں ہے. ہر وہ کام چھوڑ دوں گا کہ جس سے مروت جو ہے وہ کم ہوتی ہو. مروت عزت و مروت حیا کو بھی بولتے ہیں مروت.
جی، حیا کا پہلو اس میں آتا ہے، لیکن اصل میں مروت جو ہوتی ہے وہ
غیرت،
ایسے کاموں کو کہتے ہیں کہ جس سے بندے کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. یعنی جیسے جو گواہ ہوتا ہے یا راوی ہوتا ہے حدیث کا، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ جو عادل بنے گا ایسے کام نہ کرے کہ جو خلاف مروت ہو، یعنی ایسے کام کے جو مروت کے خلاف ہوں. پھر اس کی مختلف مثالیں علماء نے دیں کہ اس دور کے اندر جیسے راستے میں کھانا پینا، تو یعنی حقیر کام کرنا جس کی وجہ سے مروت کے اندر اس کی کمی آئے، ویلیو کے اندر کمی آئے اس کی، یعنی جس سے اس کی لاپرواہی جھلکے. یہ لاپرواہ قسم کا آدمی.
پیارے میرے علیہ سنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کئی مساجد میں لوگ کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان پڑھے گا وہی اقامت بھی پڑھے گا، اس کے علاوہ کوئی اقامت نہیں پڑھ سکتا، اس میں کیا حقیقت؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جو اذان دیتا ہے نا اس کا حق ہوتا ہے کہ اقامت بھی وہی کہے، یہ مسئلہ ہے. اچھا، اب مؤذن اجازت دے تو دوسرا اقامت کر سکتا ہے. یہاں جب میں موجود ہوتا ہوں تو اقامت میں ہی کرتا ہوں، بہت سے نوٹ کرتے ہوں گے، یہ میں نے ان سے اجازتیں لی ہوتی ہیں. جو بھی مؤذن ہوتے ہیں بعض وقت تو لائیو لوگ دیکھتے ہوں گے، میں ان کو بولتا ہوں تو بولتا ہوں، پھر وہ اجازت دیتے ہیں نا تب میں دیتا ہوں. تو اب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ میرے لیے مائک لگاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں تو مجھے اقامت دینے کا شرف بخشتے ہیں، تو ان کا احسان ہے. ورنہ یہ اگر مجھے نہ دیں خود پڑھیں تو میرے ناراض ہونے کا بھی کوئی مطلب یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. کیوں ناراض ہو؟ ان کا حق اپنا لے رہے ہیں، نو پرابلم. تو اس لیے وہ بعض اوقات ہر طرح کے لوگ ہیں نا، وہ اقامت کے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، وہ پھر ان کے تلفظ بھی نہیں ہوتے ہوں گے صحیح، اور یہ شروع ہو جاتے ہوں گے، اذانوں کی اجازتیں لے لیتے ہیں، شیوڈ ہوتے ہیں وہ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، مؤذن بیچارہ رعب میں آ جاتا ہے. بعض وقت کوئی افسر ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت کا مالک ہوتا ہے، الف کا بات نہ نہیں ہے، اذان دینے کا جذبہ ہوتا ہے. اب مؤذن کی کیا ہے بیچارے کی وہ ہمت، تو کیا کمیٹی اس کے آگے، تو سب لاچار، یہ دے رہا ہے اذان، غلط کر رہا ہے، دادا گیری نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، عاجزی. اذان دینا ہے تو پہلے اذان کے قابل بنے پھر اذان دے، نماز پڑھانی ہے، امام کے امامت کے قابل بنے پھر جب وہی کہ صورت پیدا ہو امامت کی، امامت کرے، اذان کا موقع ہو تو اذان دے۔ ہمارے یہاں تو خیر اذان دینے ہی کسی کو ہم لوگ اجازت دیتے نہیں ہیں، امامت کرنے۔ اب یہ فیضان مدینہ اپنا عالمی مدنی مرکز ہے، یہاں ہر آدمی نہیں مطالبہ بھی نہیں کرتا، کوئی بھی بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں نماز جو متعین امام ہے نا وہی دیتا ہے، اب کسی کو دے دی پھر پتہ چلا کہ دیکھنے میں بہت سونا تھا اور قراءت غلط کر رہا ہے، اس کے تجربات بھی ہیں قراءت غلط کر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں یوں لگے کہ یہ حضرت ولایت کا تاج ان کی نظر سے ملتا ہے، اور پتہ چلا کہ الحمدللہ ہی پڑھنا نہیں آتا، ابھی ساری سب کی نمازوں کے مسائل۔ یہاں ایسا ہوا ہے، اعلان بھی کرنا پڑا کہ نماز دوبارہ پڑھ لو بڑے ٹائٹل کے ساتھ۔ ایک بار کسی نے پڑھائی تھی، میں موجود تھا اس میں، دوسرے ایک مفتی صاحب بھی موجود تھے، بولے یہ تو یوں پڑھ رہے تھے، مانا یہ فاسد ہو گئے، نماز تو ہوئی نہیں۔ تو میں بھی سن رہا تھا، پھر میں نے یہ اعلان کیا کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، حضرت پر جو بھی گزری گزری، اب اتنا شوق اپنے چرائے کیوں کہ پھنس جائیں، نماز درست کریں اپنی۔ تو آپ کو بڑا ٹائٹل یا بڑا کوئی عہدہ تو یہ تھوڑی، امامت ہے، یہ امامت سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کے قابل بنے تو امامت کرے بندہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا واقعہ بتا رہا ہوں، تو باہر ملکوں سے کچھ اس تشریف لائے تھے ان دنوں، مطلب میں بھی ان کے ساتھی ہوتا تھا، لیکن اب وہ، لیکن یہ کہ شاید یہ پیچھے جو نماز پڑھاتے تھے اس وقت کا واقعہ ہے، سیکورٹی ایشو تھا ان دنوں۔ بہرحال صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب یہ کہ میں نے تو اعلان کر دیا، کوئی دوسرا امام کر بھی نہیں سکتا، بھائی لڑائی ہو جائے، حضرت ہمارے یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، تو حضرت کے مقابلے میں حضرت ہو تو گزارا ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
کرے مل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے کچھ شہروں کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ دعا بھی فرما دیجئے اور اس میں احتیاط کیا کی جائے۔
اللہ رحمت کی نظر فرما، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک اس زلزلے کے جھٹکے اللہ کرے بند ہو جائے، لوگوں کو سکون حاصل ہو، اللہ پاک رحمت کی نظر فرما۔ ایسے موقع پر جب احتیاط نہیں بتائی جاتی کہ جھٹکے کی صورت بنے تو فوراً میدان میں چلا جائے، ورنہ عمارتوں کے اندر رہے گا، عمارت کے باہر رہے گا تو عمارت گر گئی تو پھر نقصان ہوتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے نقصان، ہو بھی سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، تو اس لیے وہ بھاگ کر جتنا جس سے بن پڑے میدان میں چلا جائے، وہاں خطرہ قدر کم ہوتا ہے۔ زمین پھٹے تو وہ الگ بات ہے، اللہ پاک اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی یہ ایسا کوڑا ہے قدرتی، کوئی آج تک سائنس بھی اس کا توڑ نہیں پیدا کر سکی، ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں نظام ہے، وہ ہے اللہ۔ یعنی دہریا بھی ہو جو خدا کا منکر ہو، کوئی اس کے بعد حل نہیں ہے، اس کا ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ہے یہ سارا نظام چلا رہا ہے، کوئی اس کو چیلنج نہیں ہے، کوئی زلزلے کے ایک جھٹکے کو روک کے دکھائے، کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا مشین، کوئی ایسی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، وہ ایجاد ہوگی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے نا، یہ اصل سبب اس کا لوگوں کے گناہ ہے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، بھائی یہ اس کا حل ہے۔ اب یہ کہ کوئی بولے کہ گناہگار بھی چلو آ گئے زلزلے میں تو نیکوکار بھی تو آ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ زلزلے کا شکار ہو گیا، یہ کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیک بندے بھی اس میں آتے ہیں، تو اس میں حدیثوں میں اس طرح کے ہیں، مطلب کہ ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا، مرنا تو ہے سب کو، کوئی بچنا کسی نے نہیں ہے۔ اب جو زلزلے میں گناہگار ہوا اس کے لیے اگر یہ سزا ہے، تو دوسرا جو نیک بندہ اس میں زلزلے کا شکار ہوا اس کے لیے ترقی درجات کا سبب بنے گا، اور اس کو مطلب اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی۔ اس کی ایک مدنی بہار جب زلزلہ ایک کشمیر وغیرہ میں آیا تھا اور بڑا خوفناک تاریخی زلزلہ، 1,00,000 سے اوپر اس میں اموات ہوئی تھی، تو ایک واقعہ ہوا تھا اور غالباً اسی سے میری فون پر بات بھی ہوئی تھی، ان کا فون کام کر رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ اس کی لاش پڑی ہے، فلاں کی لاش پڑی ہے گھر کے افراد کی، اس کا فون کام کر رہا تھا، وہ بچا ہوا تھا، شاید اسی گھر کا شاید واقعہ ہے کہ ایک دیوار پر یا ظاہر اس نے لکھ کر رکھا تھا تو وہ دیوار نہیں گری تھی، یا ایک واقعہ ضرور رہی ہے، وہ اپنے زلزلے کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے،
زلزلے کے اسباب،
زلزلے کے اسباب، تو اس میں یہ واقعہ لکھا ہے مدنی بہار کہ وہ یا ظاہر و لکھا تھا تو وہ دیوار بچ گئی تھی، تو بہرحال یہ بزرگوں نے لکھا ہے، مدنی پنچسورا میں بھی غالباً ہے یہ کہ یا ظاہر و گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، یہ اللہ کا نام ہے ظاہر، تو یا ظاہر ہو گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے، انشاءاللہ دیوار سلامت رہے گی۔ ابھی خالی زلزلے کے لیے نہیں ہے، یہ اور بھی اس کے مطلب فوائد ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ جو نالے پاک کے تعلق سے علامہ تلیم ثانی نے جو لکھی ہے کتاب، اس میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہ کوئی عمارت گری تھی غالباً اور وہ دیوار پر نقش نالے پاک لگا ہوا تھا، وہ کھڑی تھی دیوار، یہ برکتیں ہیں اس کی، ہم جو گھروں میں طغرے لگاتے ہیں، آیت الکرسی لگاتے ہیں یا نالے پاک کے نقش لگاتے ہیں، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، برکت والے نقش، برکت لینی چاہیے ان سے برکتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر السنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر علی رضا یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی مدینہ پاک حاضری نہ ہوئی ہو تو جلد حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں، اس کا کوئی وظیفہ یا طریقہ ارشاد فرما دیں۔
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک کی کثرت کرتا رہے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علی رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
تقدیر سے ملی ہے محبت، حسین کی محبت، حسین کی
جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی،
جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی،
رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، رب حسین واسطہ پیارے حسین کا، فردوس میں عطا ہو، فردوس میں عطا ہو رفاقت حسین کی،
قسمت حسین کی،
جنت میں لے کے جائے گی الفت حسین کی، الفت حسین کی۔
ماشاء اللہ، اللہ پاک سب کی خیراتیں قبول فرمائے، سب کی نیاز قبول فرمائے۔
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسینی بابا
آج کا میرا پہلا سوال جو ہے ابو بکر سے. بیٹا آپ یہ بتائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا تھا؟
امام حسن مجتبی کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا تھا.
سبحان اللہ جواب درست ہے.
سبحان اللہ.
اب میرا اگلا سوال عمر آپ بتائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی؟
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان شریف 3 ہجری کی رات مدینہ طیبہ میں ہوئی.
جواب درست ہے. اچھا میرا اگلا سوال عثمان آپ کی باری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کس دن فرمایا اور بالوں کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وصحابہ وبارک وسلم نے ولادت کے ساتویں دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور حکم دیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے.
جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش شاباش. سوالات کے جوابات درست دیے صحیح دیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سوال کا جواب درست دیتا ہے ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ آم کا تحفہ دیتے ہیں.
تقدیر سے ملی ہے محبت حسین کی, محبت حسین کی.
سب سے پہلے ابو بکر کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آم کو تحفہ پیش کریں گے. ماشاء اللہ. دوسرے ہیں عمر. عمر کو بھی صحیح جواب دینے پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آم کا تحفہ پیش کریں گے.
جزاک اللہ خیرا.
وعیاکم. اور تیسرے ہیں عثمان. عثمان نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا. ماشاءاللہ ہم عثمان کو بھی آم کا تحفہ پیش کر رہے ہیں.
جزاک اللہ خیرا.
وعیاکم ماشاءاللہ.
حسینی بابا آپ سے میرا ایک سوال ہے.
جی جی.
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟
یہی سوال ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, یعنی حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حوالہ ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 426 حدیث نمبر 3793. اس میں مفتی احمد یار خان صاحب میراج شریف میں اس کی شرح کچھ یوں لکھتے ہیں, یعنی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور یوں جنتی حضرت حسن کریمین ان کے سردار ہیں, یعنی جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی, جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی حضرت حسن کریمین یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں, ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے. لہذا اس سے یہ لازم نہیں کہ حضرات حسن کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے نبیوں کے بھی سردار ہوں. شباب جمع شاب کی بمانی جوان, جوانی کی عمر 18 برس سے 30 سال تک ہے, 30 ایئرس ہے. جوانی شروع ہوتی ہے 18 سال سے اور 30 یعنی 30 ایئرس تک رہتی ہے, 30 کے بعد جوانی ڈھل جاتی ہے, ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے. اور 60 سال کا ہو جاتا ہے تو 60 سال کا لکھا ہے مفتی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ پورا بڑھاپا ہے 60 سال کی عمر. اچھا یہ ہجری سن سے ہے, انگریزی سے نہیں ہے. ہجری سن اور انگلش میں فرق ہے, جو ہم بھی سن عیسوی ہوتا ہے اس میں اور کچھ دنوں کا فرق ہے سال میں, اتنا 13 دن, 10 دن کا فرق ہے ہجری سن اور عیسوی سن میں. نہیں، عیسوی سن جو ہے وہ 10 دن زیادہ ہے سال میں، تو یہ ہجری سن میں اور کم آ جائے گا، ہجری سن کے حساب سے تاریخ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یاسر بھائی پہلے گھر سے نکلنے کی دعا تو پڑھ لیں. میں پڑھاؤں گا. اچھا پڑھا دیجیے. بسم اللہ توکل تو، بسم اللہ توکل تو، اللہ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا بالله الا بالله. یاسر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا حفیظ یا سلام. کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے پاپا کو پڑھتا وقت دیکھا تھا، مجھے تو نہیں پتا. پاپا گیٹ پہ تو ہمارے نہیں لکھا ہوا، تو آپ ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ پاپا اس کی کیا فضیلت ہے؟
بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کشتی کر میں نے بھی گیٹ پہ لگایا ہوا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے جب نکلنے لگتے ہیں نا باہر دیکھ کر. تو دعا پڑھ لے، گھر سے باہر جانے کی دعا ہے. پہلے وہ پڑھتا ہوں دعا، جب وہ بھی پڑھتا ہوں اور اب وہ بھی پڑھتا ہوں. اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے. آپ نے اور بھی جیل بھیجی تھی حدیث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھتے تھے، ہے نا. اللہم سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے سلامت رکھ اور مجھ سے اوروں کو بھی سلامت رکھ، یعنی نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے نہ میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. تو یہ بھی بڑی پیاری پرمغز معنی رکھتی ہے دعا. سبول الہدا والرشاد میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے سلامت رکھ اور لوگوں کو بھی میری طرف سے خیر ہی پہنچا. اللہم سلمنی وسلم منی، الفاظ یہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس ترجمہ یہ بہت اچھا ہے کہ میری طرف سے بھی خیر ہی پہنچا، بھلائی پہنچا. سبحان اللہ. ایک تو یہ دعا پڑھتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میری اب عادت بنتی جا رہی ہے، گھر سے نکلنا ہی کتنا ہوتا ہے میرا. اچھا پھر یہ یا حافظ یا سلام، اس سے پہلے جو دعا پڑھتا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس کا اسٹیکر لگا کر رکھا ہے دروازے پر، تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے تو کہہ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تب اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت و کفایت دی گئی اور تو محفوظ کر دیا گیا. پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اس سے دوسرا شیطان کہتا ہے تجھے اس شخص سے کیا تعلق ہے جسے ہدایت و کفایت دی گئی اور جو محفوظ کیا گیا. یعنی یوں سمجھو کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے شیطان سے وہ حفاظت پا جاتا ہے، کفایت کافی ہو جاتا ہے، اللہ پاک سب کو کافی ہے. اب یہ اس کی شرح تو مجھے لکھی بھی نہیں اس میں، لیکن یہ کہ اللہ یعنی وہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ شیطان دوسرا شیطان کہتا ہے بھاگ ادھر سے، یعنی وہ شیطان شیطانوں کو دیکھ چلو بھاگو بھاگو، یہ تو محفوظ ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے. یہ دعا بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے اور اس کو بھی پڑھنا چاہیے. آپ بھی اسٹیکر ملتے ہیں دکانوں پر یار، 5-10 روپے کا ہوتا ہوگا، کتنے کا ہوتا ہوگا، اس کو دروازے پر، ہاں اگر دھوپ لگتی ہوگی تو دروازہ اس کو پکڑے گا نہیں، وہ دھوپ سے وہ، تو اس کی کوئی ٹیکنیک پھر کرنی پڑے گی. اور اندر لکڑی کا دروازہ ہے اور دھوپ وہاں جاتی نہیں ہے تو اس کی تھوڑی لائف ہوگی. اور جب بھی اسٹیکر لگائیں تو اس کی حکمت یہ کہ پہلے اس کو کپڑے سے یا ہاتھ سے کسی طرح گرد وغیرہ بعض اوقات ہوتی ہے ہلکی ہلکی، اس کو صاف کر دیا جائے بالکل، تو پھر یہ صحیح چسپا ہوگا. اور یہ گلاس جو ہوتا ہے شیشہ کانچ، اس کو زیادہ اچھی طرح یہ پکڑتا ہے. چونے پر یہ صحیح نہیں لگتا, چونے کی دیوار ہو نا, چونا لگی دیوار جو ہے وہ نا ہموار, وہ کہیں کہیں ابری ابری کچھ کھڑ بچڑی بولتے ہم لوگ, تو اس کو اس طرح کی ہوگی تو اس کو وہ اسٹیکر نہیں پکڑے گا. اچھا اب گھر سے مراد کیا ہے, اس میں مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے, ایسی پیاری شرح دی ہے کہ گھر سے مراد رہنے کی جگہ ہے, خواہ یہی گھر ہو جس میں بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں یا مسجد کا حجرہ, خانقاہ وغیرہ جہاں صوفیہ طلبہ اور مشائق رہتے ہیں. غرض ہے کہ ہر شخص اپنے ٹھکانے سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیا کرے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عالمی مد مرکز فیضان مدینہ میں ملک کے کئی شہروں سے عاشقان صحابہ اہل بیت یہ حاضری کی سعادت پاتے ہیں, آج بھی کئی شہروں سے اور کراچی کے مختلف علاقوں سے الحمدللہ یہاں موجود ہیں, اور اسی طرح براہ راست لائیو بھی کئی مقامات پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے دیکھنے کا سلسلہ ہے. فیضان مدینہ گجرانوالا, بھینس کالونی بوسا منڈی, اٹلانٹا یو ایس اے, بورے والا وہاڑی, اسی طرح حافظ آباد پنجاب, جامعۃ المدینہ نیپال گنج, اور فیضان مدینہ سیکریمنٹو یو ایس اے, فیصل آباد, حیدرآباد, سری لنکا جامعۃ المدینہ, اسکردو اور شکاگو یو ایس اے, ایلس بری یو کے, اور بھی کئی مقامات پر الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہیں اور مدنی مذاکرے کی برکتیں پا رہے ہیں.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو اے آئی جنریٹڈ ہے.
کیا کریں دوستوں, اتنی بورنگ چھٹیوں سے بہتر ہے اسکول ہی چلا جاتا.
کھیلو تو ڈانٹ پڑتی ہے, یہ کھیلو یہ نہیں, جائیں تو جائیں کہاں.
ارے کیا کھو گیا؟
یہ دیکھو یہ چیونٹی کا گھر ہے.
یہ تو گھر نہیں پوری سوسائٹی ہے.
کیا شان ہے اللہ پاک کی, ان چیونٹیوں کو بھی زمین کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے.
مٹی کے گھر میں یہ سانس کیسے لیتی ہوں گی. چلو دوستوں ان کا پکا گھر بناتے ہیں.
ہم کیوں بنائیں ان کاٹنے والی چیونٹیوں کا گھر فالتو میں, میں تو مار دیتا ہوں, نہ ہوں گی نہ کاٹیں گی.
صحیح کہا, چیونٹیاں گھر میں بھی چیزیں خراب کر دیتی ہیں.
ارے چیزیں اٹھا کر لے جاتی ہیں.
ایک مرتبہ میں اور میرے پاپا بسکٹ کھا رہے تھے, جب پلیٹ میں چار بسکٹ رہ گئے تو میں نے دیکھا کہ چار چیونٹیاں ایک بسکٹ اٹھائے لے جا رہی ہیں.
مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے فوراً بسکٹ پکڑا اور یوں زور سے پھونک مار دی.
گڈو کتنی بار سمجھایا ہے بسکٹ کم کھایا کرو, ویٹ دیکھ رہے ہو اپنا.
یہ سب چیونٹیوں کی حرکت ہے.
پھر کیا ہوا؟
ہونا کیا تھا, ساری چیونٹیاں دھڑام سے گر گئیں.
یہ تو بہت بری بات ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا.
ارے آگے تو سنو, وہ ایک بسکٹ تو میں نے بچا لیا, مگر اس کے بعد.
اس کے بعد کیا ہوا؟
پاپا نے مجھے غصے سے دیکھا.
اچھا ہوا آپ نے چیونٹیوں کو تنگ بھی تو کیا تھا نا.
ارے نہیں, پاپا کو تو پتا بھی نہیں چلا ہوگا.
تو پھر پاپا نے غصے سے کیوں دیکھا؟
پھر یہ ہوا کہ چیونٹیوں نے اتنی زور سے میرے پاؤں پر کاٹا کہ میں اچھل پڑا اور میں اپنے پاپا سے ٹکرا گیا, جس سے پاپا کی چائے گر گئی.
اچھا تو اب سمجھ آیا, اسی لیے آپ چیونٹیوں سے ناراض ہیں. پیارے امیر اہل سنت,
ہمیں تو ضرورت سے زیادہ چیزیں جمع کر کے ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن چیونٹیاں تو اپنے بلوں میں بہت سارا کھانا جمع کرتی ہیں. آخر چیونٹیاں ذخیرہ کیوں کرتی ہیں؟
یہ چیونٹیاں ہمیں کاٹتی بھی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتی ہیں, تو کیا ہم انہیں مار سکتے ہیں؟
اتنی سی تو ہوتی ہیں اور ہمارے کسی کام کی بھی نہیں سوائے نقصان کے. اور چیونٹیوں کے بارے میں
قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ پیارے امیر اہل سنت، کچھ لوگ روزی میں برکت کے لیے چونٹیوں کے بل کے باہر چینی اور آٹا ڈالتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل ہے؟
ماشاءاللہ، بڑے دلچسپ انداز میں چونٹیوں کے بارے میں سوال اور یہ سارا منظر دکھایا گیا. چونٹیاں واقعی یعنی کہ یہ بالکل یعنی کہ ان کا نظام ہے پورا، ان کے ملکہ بھی ہوتی ہے اور یہ چلتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں. ان کو کوئی کچل بھی دے ان کی لائن کو تو ان کی لائن چلتی رہتی ہے، واپس ہی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ان کی ملکہ ماری جائے نا تو پھر یہ منتشر ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتی ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ حدیث پاک کے مطابق یہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے، تو اس لیے ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. بعض قسم کی چونٹیاں کاٹتی ہے، ہر چونٹی نہیں کاٹتی، تو جو چونٹیاں کاٹتی ہیں تو ان کے اس ضرر سے ان کو مارنے میں حرج نہیں ہے. ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں. اور باقی جو چونٹیاں نہیں کاٹتی، اب یہ بولا ہماری چیزیں لے جاتی، ایک بیچاری کتنی لے جاتی، اتنی سی تو یہ کتنا اٹھائے گی، اپنے منہ میں کھائے گی کتنا. بلکہ یہ تو فائدے کے کام کرتی ہے، آپ کا دسترخوان اور آپ لوگ صحیح صاف کرتے نہیں ہیں تو یہ پلیٹیں اور یہ تو اس پہ آ کر یا غذائیں لے کر آپ کی پلیٹ صاف کر دیتی ہے. ہاں آپ رکھ کے دیکھ لیں جہاں چونٹیاں، پلیٹ صاف ہو جائے گی آپ کی. آپ اپنا اناج جو تھوڑا بہت گرا ہوا ہے وہاں رکھ دیں، آہستہ 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 ایک آئے گی، دو آئے گی. ان کے مطلب باقاعدہ ان کے ہم تو فون پر پیغامات دیتے، ان کے بھی کوئی سگنل ہوتے ہیں، یہ جمع کر لیتی ہیں اور سب مل جل کے لے جاتی ہیں. اچھا اب یہ ذخیرہ ہم کو منع ہے، ذخیرے کا منع کہاں ہے؟ منع وہ ذخیرہ اندوزی اور چیز ہے جو اناج کی تنگی پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہ دوسری. باقی اپنی کوئی ذخیرہ کرتا ہے تو اس میں ضرورتاً حرج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، لیکن اہل بیت جو تھے خاندان کے افراد ان کو سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے. تو یوں جو اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم آئندہ استعمال کریں گے تو یہ جائز ہے، گناہ نہیں اس میں. تین جو مخلوق ہے نا یہ ذخیرہ کرتی ہے، ایک تو یہی انسان، دوسرا یہ چونٹیاں یہ بھی ذخیرہ کرتی ہیں، تیسرا چوہا ہے نا، چوہا یہ بھی ہڈیاں گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے بل لے جاتا ہے، بل میں. یہ خاص موقع آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں کوئی، تو یہ اندر اندر ہوتے ہیں تو یہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح گھر میں جو سنبھال کے رکھتے ہیں تو کبھی تازہ تازہ خریدنے کی نوبت نہیں آتی، تو اب فریج بھی آ گئے، پہلے فریج نہیں تھے تب بھی اس کا ذخیرہ کرنے کا اناج وغیرہ انداز ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو وہ استعمال کر لیتے تھے. یہ تین ہے، باقی اور کوئی مخلوق بچاتی نہیں ہے. پرندہ بھی روز بھوکا نکلتا ہے، اللہ پاک اس کا پیٹ بھر دیتا ہے. نکلتا بھوکا ہے، آتا پیٹ بھر کے، اس کو غذا مل جاتی ہے، اس کا توکل ہے کہ یہ بچا کر نہیں رکھتا. مثال دی جاتی ہے اس کی توکل میں، اللہ پر بھروسہ. لیکن جو بچا کر رکھتا ہے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا. بہرحال یہ کہ یہ ایک نظام ہے چونٹیوں کا، تو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو دھڑا دھڑ جو مار دیتے ہیں، بچے بھی مار رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کریں. ہاں تکلیف دیتی ہیں، بہت زیادہ چونٹیاں ہو گئیں، غذاؤں میں گھس جاتی ہیں، کپڑوں میں گھس جاتی ہیں، تو ان مجبوریوں کی وجہ سے مارنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ خامہ خواہ ان کو نہ مارا جائے. اچھا بل پر جو آٹا اور چینی ڈالتے ہیں، تو یہ آٹا اور چینی تو یہ کھاتی ہے، مٹھاس کھاتی ہے، آٹے کا بھی ہو سکتا ہے کھاتی ہوگی، ذرے لے جاتی ہے نا، تو اگر یہ کھاتی ہیں تو چینٹیوں کو کھلانے میں یہ بھی کار ثواب ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے نا. حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے. دیکھیں جاندار، ہر جاندار کو اگر ہم کوئی کھلائیں پلائیں اور راحت پہنچائیں تو اس میں ثواب تو ملتا ہے، تو اس طرح چونٹیوں کو بھی اگر ڈالیں گے تو ثواب تو ملے گا، شاید روزی میں برکت ہوتی، یہ بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. روزی میں بھی برکت ہوتی ہو تو بھی تعجب نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت ایک بار اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑا لشکر لے کر ایک وادی سے گزرے جہاں بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں کی ملکہ وہی رانی ان کے پرنس نہیں پرنس کوئین ان کی کوئین ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. سمجھدار چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے سن لی اور مسکرا کر اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. آسان ترجمہ کنز الایمان. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں, تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا. تو چونٹیوں کے نام سے سورۃ النمل قرآن کریم میں اس کا نام ہی چونٹی, نمل کہتے ہیں چونٹی کو عربی میں. یہ مخلوق ہے, باقاعدہ نظام والی مخلوق ہے, اس کا نظام ہے پورا, سلطنت ہے ان کی. حضرت سیدنا ابو طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ چونٹیوں کے لیے روٹی چورا کر کے رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ بھی ہماری پڑوسی ہیں, ان کا بھی حق ہے. چونٹیوں کو وہ صحابی کا ایک وہ کھلاتے تھے, تو یہ آٹا اور چینی جو ڈالتے ہیں تو یہ اس سے تو پورا پورا جواز بھی نکل رہا ہے, ناجائز تو اگر کسی نے بھی نہیں کہا. یہ اس حدیث پاک کا حوالہ, صحابی کا جو عمل تھا اس کا حوالہ شعب الایمان جلد 7 پیج نمبر 483. اللہ پاک کے نیک بندے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ چیونٹیوں تک کو ایذا دینے سے بچتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت مبارک ہے جس ان الابرار لفی نعیم, ترجمہ کنز الایمان, بے شک نیکوکار یعنی نیک بندے ضرور چین میں ہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی اذیت یعنی تکلیف نہ دیں, کیڑی کو بھی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دے رہی. ہاں جن کو مارنے کا حکم ہے وہ الگ ہے, چوہے کو مارنے کا حکم ہے مارنا ہے اس کو, مچھر کاٹتا ہے اس کو بھی ماریں گے, بچھو کاٹتا ہے اس کو بھی ماریں گے. اچھا جو جانور کھائے جاتے ہیں حلال کیے ذبح کیے جاتے ہیں ان کو ذبح بھی کرنا ہے, قربانی واجب ہے تو یہ بھی کرنی ہے. کوئی معاذ اللہ یہ نہ سمجھے, یعنی ایک طبقہ ہے بھی دنیا میں جو کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا, وہ الگ ہے, وہ غیر مسلم طبقہ ہے وہ نہیں دیتے. تو مجھے کسی نے ان کی بتائی تفصیل تھوڑی کہ یہ اس طرح کا لباس پہنتا ہے یوں کرتا ہے وغیرہ, تو کسی بھی جان کو یہ لوگ, ان کا یہ مذہب ہے کہ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دینی, نہ یہ گوشت کھائے گا نہ یہ مچھلی کھائے گا, کسی جان کو تکلیف نہیں دینی. تو میں نے کہا یہ بیمار ہوتے ہیں تو دوا پیتے ہیں کہ نہیں, وہ تو مسلمان تھے. میں برجستہ میں نے کہ یار یہ بیمار ہوتے ہیں دوا پیتے کہ نہیں, پیتے ہوں گے. تو میں نے ان کو پتا نہیں ہے کہ دوا پینے سے جراثیم مر جاتے ہیں, جبھی تو وہ شفا ملتی ہے, جراثیم ہوتے ہیں نا بیماری ہو گئے. تو اس پر ہماری گفتگو ختم ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ تمہارا لیے کہ ایک ہے مطلب ہر جان یعنی کسی جان کو, یعنی کہ جراثیم پانی میں ہوتے ہیں دودھ میں ہوتے ہیں, کتنے جراثیم ہم پیتے ہیں, ہمارے بدن کے اندر جراثیم بیماری کے جاتے ہیں, تو ان کے لیے مقابلے کے لشکر موجود اللہ پاک نے رکھا ہوا. یہ سائنسی تحقیقات ہیں اور حرج نہیں, اعلیٰ حضرت نے بھی جراثیم کا تذکرہ فرمایا ہے, یہ جراثیم ان سے مقابلہ کرتے ہیں. اور اگر یہ جراثیم مضبوط ہوئے, قوت مدافعت مضبوط ہوئی, امیون سسٹم, تو یہ جراثیم ان پر غالب آ جاتے ہیں, بیماری کے جراثیم کو مار دیتے ہیں, تو اس بھی اٹیک نہیں کرنے دیتے. یہ کمزور ہوئے تو پھر وہ غالب آ جاتے ہیں, تو پھر یہ بیماری اور تکلیفیں بعض اوقات, تو یہ بھی ایک صورتیں یہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے بھائی. یہ نظام ہے اللہ پاک کا اور تحقیقات کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تو جو تحقیق شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ درست ہے, ہاں جو شریعت سے ٹکراتی ہے وہ درست نہیں ہوتی تحقیق ریسرچ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بہرا لیے کہ کیڑیوں کو بہرا لیے کہ خاص پروٹیکشن مل رہا ہے, بچے اس کو مارتے ہیں, پتھر سے کچلتے ہیں, یہ نہیں کرنے دیا کریں. کیڑی ہو یا جو بھی بے ضرر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, پروانے ہوتے ہیں پروں والے اور طرح طرح کے مخلوق اللہ نے پیدا کیے, اس کو بھی بچے مارتے ہیں, تتلی کے پیچھے دوڑیں گے اس کو پکڑ لیں گے, تتلی خالی دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں, پکڑیں گے ان کے پر نکل جائیں گے, بیچاری ماری جائے گی. تتلی کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے, خالی نگاہوں سے زیارت کریں, ملاقات نہیں کر سکتے ان سے گئی ورنہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبعی, ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
رب العرش العظيم,
لا اله الا الله,
لا اله الا الله,
الحليم الكريم,
الحليم الكريم,
سبحان الله,
سبحان الله,
رب السماوات,
رب السماوات,
السبعي,
السبعي,
ورب العرش العظيم,
رب العرش العظيم,
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدی, اس وقت ہم نیو ورک لنکن یو کے کے ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں, جس کو شو گراؤنڈ کہا جاتا ہے, یہاں موجود ہیں بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران آج یہاں جمع ہوئے, اور جمع ہونے کا مقصد یہ تھا 18, 19, 20 سپٹمبر تین دن کا اجتماع انشاءاللہ یو کے نوٹنگم شائر شو گراؤنڈ میں انشاءاللہ یہ عجیب و شان اجتماع ہونے جا رہا ہے, جس میں انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران طارق صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ دیگر مبلغین بھی, اور انشاءاللہ یو کے سے ہزاروں عاشقان رسول تشریف لائیں گے. یا سیدی, پہلی عرض تو یہ ہے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ قریب اس اجتماع میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور بڑی تعداد میں عاشقان رسول کو ہم لانے میں کامیاب ہو جائیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ بالخصوص یو کے اسلامی بھائیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو اس اجتماع کی آپ کی طرف سے بھی دعوت اور دعائیں مل جائیں, اور ہمیں کچھ بدری پھول بھی عطا فرمائیں کہ اس اجتماع کی تیاری کے سلسلے میں بالخصوص یو کے اسلامی بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ ان کو یہاں اراکین شورا نے بھی بدری پھول پیش کیے ہیں. اور آپ سے سوال یہ ہے, دعوت اسلامی کا سب سے پہلا دو دن یا تین دن کا اجتماع ہوا تھا, وہ دو دن کا تھا یا تین دن کا تھا, وہ اجتماع کہاں ہوا تھا, اور اس کی تیاری کے سلسلے میں آپ نے کیا کاوشیں کی تھی تاکہ اس کے ذریعے ہم یہ سیکھیں کہ کس جذبے کے تحت دعوت اسلامی کا یہ کام شروع ہوا ہے. اور یہ انشاءاللہ اجتماع آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس اجتماع کو اسلام کی سربلندی کا اور اہل سنت کی دعوت اسلامی کی ترقی کا سبب بنائے. اپنی دعاؤں سے ہم سب کو نواز دیجیے.
ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینے کی, یو کے کی سرزمین پر تین دن کا اجتماع, بڑی بات ہے. الحمدللہ, اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اور جو بھی اس کے لیے کام کریں, بھاگ دوڑ کریں, اللہ پاک دونوں جہاں کی بھلائیاں دے, اپنے در کا محتاج رکھے, غیروں کی محتاجی سے بچائے, جو اس میں شریک ہو, دوسروں کو شرکت کروائے, جو اس کے اندر ظاہر مالی بتاون ہوتا ہے تو یہ بھی کرے, تو اس طرح انشاءاللہ سب سے اللہ پاک بس راضی ہو جائے, مجھ سے بھی راضی ہو جائے, اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ محبوب کے پڑوس میں عطا ہو جائے. جب تک رہیں تو کسی کے محتاج نہ ہوں, صرف اللہ پاک کے در کے محتاج رہیں. ماشاء اللہ, ہم نے شروع میں جب دعوت اسلامی شروع ہوئی اس وقت تو توجہ در کچھ سچکا پڑتا نہیں, کام کو کام سکھاتا ہے, تو ہم تب پھر کسی نے مشورہ دیا ہوگا اجتماع کا تو ہم نے سب سے پہلے دو دن کا اجتماع شروع کیا تھا ککری گراؤنڈ میں, اور وہ اجتماع میں الحمدللہ اچھی خاصی یعنی کہ گیدرنگ کثیر اجتماع ہوا, اور ہو سکتا ہے قریبی شہروں سے بھی اسلام بھائی شریک ہوئے ہوں, اب یہ سارا یاد نہیں آ رہا مجھے, لیکن اجتماع اچھا اجتماع ہوا اور دھوم پڑی, خوب دھوم پڑی. ککری گراؤنڈ ڈی مارکیٹ کراچی مشہور ہے یہ گراؤنڈ اطراف کے علاقوں میں. پھر یہ کہ بعد میں دوبارہ بھی ہوا اور مزید اس میں پروگرس, پھر یہ کہ کچھ کھانے کے اسٹال بھی لگتے تھے, کھانا بکتا تھا وہاں, مفت نہیں کھلاتے تھے ہم, بکتا تھا, کیمپ لگاتے تھے مختلف شہروں کے, یہاں حیدرآباد تو یہاں لاہور تو وغیرہ اس طرح. اور میں مطلب ان دنوں زیادہ سیکورٹی ایشو نہیں تھا, میں کیا کرتا تھا کہ ان دنوں ایک ایک شامیانے میں جا کر مہمانوں سے ملتا تھا, ملاقات کرتا تھا, پیٹ تھپکتا تھا جو مجھ سے میرا انداز جو تھا, تو میں ان سے یہ ترکیبیں جا 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 کر ملتا تھا. تو اگر ہمارے ذمہ داران اگر وی آئی پی بن کر سج کر بیٹھنے کے بجائے یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ دیکھیں گے. ان کو بھی چاہیے کہ یہ جا جا کر ملیں ان سے, ان کی کوئی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو تو دور کریں. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ذمہ دار ہیں, اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی, نہ اتنی ذہن مطلب بنے ہوئے تھے کوئی خاص سب کے, وہ شروعات کا معاملہ تھا. لیکن ماشاءاللہ ترکیبیں بنتی رہیں, ہم آگے بڑھتے رہے, بڑھتے بڑھتے پھر ککری گراؤنڈ چھوٹا پڑ گیا ہم کو, کورنگی عیدگاہ وہاں اجتماع شروع ہوئے, تو یہاں سے پھر نکل کے پھر ڈائریکٹ ملتان شریف آ گئے. یہی مشورے ہوئے کہ اب پنجاب اور ادھر تک لوگ آ رہے تھے عاشقان رسول, لیکن یہ کہ وہ دور پڑتا تھا نا کراچی, تو کہ ایسا شہر ہو کہ جہاں مطلب ہر طرف سے آنے والوں کو آسانیاں, کچھ نہ کوئی آسانیاں ملے. ملتان شریف یہ تقریباً یوں لگا کہ سینٹر ہے پنجاب کا, اگر جو ہر صورت میں سینٹر نہیں ہے لیکن کچھ آسانیاں, پھر ایسی جگہ بھی تو ملنی چاہیے, ایسی جگہ ہو کہ جہاں اطراف میں دعوت اسلام میں کام بھی تو ہو نا, سنبھالنے والے بھی تو ہوں. تو یوں ہم نے وہاں مطلب شروع کیا اور یہ صحرا مدینہ وہاں لیا, اور ماشاءاللہ بڑا رسپانس ملا اور بڑی مطلب بہت زبردست اجتماع ہونے لگے اللہ کی رحمت سے. یہ یو کے میں ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تو اس طرح پھر یہ جب یہ ختم ہو جاتا تھا نا اجتماع, لوگ چلے جاتے تھے, تو میں ایک کام کرتا تھا وہ بھی اسلامی بھائی ذمہ دار نوٹ کرنے, جیسے مختلف شہروں سے آئے قافلے آتے تھے تو ان کے نگران ذمہ داران یہ سب ترکیبیں بنی ہوئی تھی, آہستہ آہستہ بن گئی تھی, تو ان کو مطلب میں لیٹر بھیجتا تھا شکریہ کا, لیٹر بھیج کر ان کو یہ درخواستیں کرتا تھا کہ دیکھو لوگ آئے ہیں تو یہ لوہا گرم ہے, آپ نے ان کو یوں چھوڑ دیا تو یہ چلے جائیں گے, ان کو جائیں سنبھالیں, رابطے کریں, رابطے رکھیں, نمازی بنائیں, اجتماع میں آتے رہیں وغیرہ وغیرہ, جو ایک نیکی کی دعوت کا اور طریقہ کار اپنا آپ تو کر, اس وقت اتنا طریقہ کار اسٹیبلش نہیں تھا جتنا اب ہے الحمدللہ. تو میں اس طرح نیکی کی, پرانے میرے مکتوب عین ممکن ہے کہ یہ جو کتاب چھپی ہے اس میں کوئی ایک آدھ مکتوب ہوگا اس میں سمپل کے طور پہ, ہاں ہے نا الحمدللہ. تو اس سے لے کر آپ کچھ طریقہ کار دیکھ لیں اس میں, اور مکتوب بھیجنے سے بڑا فائدہ, اب مکتوب کا دور کم ہو گیا ہے, کم ہو گیا, اب آپ کے پاس واٹس ایپ ہے اور آسان ہو گیا. چلو لیٹر نہ بھیجیں آپ, میں تو لیٹر اس طرح بھیجتا تھا کہ ان کو جمع کر کے سناؤ, تو پھر یہ ہفتہ وار اجتماع میں سنا جاتا تھا میرا لیٹر. اب یہ کہ واٹس ایپ بھیج دیں, اگر آپ کا قد اتنا ہے کہ آپ کا واٹس ایپ یہ سب کو سنائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, ظاہر ہر ایک کا واٹس ایپ نہیں سنایا جائے گا, انڈرسٹوڈ ہے آپ بولے میرا سنایا نہیں, تو وہ جیسے قد سے براد رکن شورا ہے تو اس کا ظاہر لوگ سنائیں گے کہ ایک بڑا عہدہ ہے, علاقائی نگران نے بھیج دیا تو اس کا اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے تو اس کو سنائیں گے نہیں یہ لوگ, اب سنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اب تو وائرل کر دیتے ہیں, ذمہ داروں تک یا اسلامی بھائیوں تک پہنچ سکتا ہے, گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. इनमें ये चलाएं। तो ये शुक्रिया सबका अदा करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करोगे तो दोबारा आएंगे। इनकी हौसला अफजाई कि यार जब हमें बुलाना था तब तो मिन्नतें की, और फिर जब आए तब भी थोड़ा बहुत पूछा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पूछते बाद लोग, थोड़ा बहुत पूछा और गए तो फिर मुड़ के देखा भी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, जब आए तब भी वारी वारी जाएं, तब भी इनसे रबते, तो इंशाल्लाह इस तरह काम बहुत बढ़ेगा अल्लाह ने चाह तो। इनको भूल ना जाए इनको, क्योंकि वो लोहा गर्म होता है, चोट खाते हैं तीन दिन के लिए, इस्तेमाल में बड़ा जज्बा मिलता है, जोश आता है, तो वो जोश ठंडा हो इससे पहले इसको ढलाई कर दी जाए इसकी दीनी कामों में।
अच्छा मेरे सुनत ये इरशाद फरमाए कि इज्तिमा के शुरू में तो बड़ा जोश और जज्बा होता है शामियाने वगैरह खड़े करने में। अच्छा आपके आखिर में भी अब रहते थे या आप भी बद्दुआ हुई तो चले गए?
जी हाँ, वो ये भी पॉइंट आपने सही दिया कि पहले ये होता था कि जैसे जब इज्तिमा की तैयारियाँ तो हो जश्न का समा होता था, हर तरह के लोग आते देखने आते। पहले तो मजदूरों का और निज़ाम नहीं था, खुद ही इस्तेमाई कर रहे होते थे बेचारे, वो खोद रहे होते थे। इसमें आकर मुशीर जो होते हैं ना, बाज़ मुशीर जिनको मशवरा देना आता नहीं होता, ये बांस यहाँ गाड़ना चाहिए तो शामियाने इधर, तो वो बड़ी आजमाइश सहभागी होती थी। क्या अब जो कर रहे हैं जिन्होंने इसका मैप बनाया होगा, इस तरकीब बनाई, इसको अगर अब ये खाली यूँ पीछे हाथ रख कर टहलते हुए आए, ये यहाँ होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, हो सकता कभी ऐसा भी होता होगा इसको कुदाल पकड़ा देते होंगे, अच्छा अच्छा मैंने तो आधा खदा गड़ा खोदा, आप जहाँ चाहते हो गड़ा खोद दे, तो बोलेगा यार मेरे में इतनी ताकत नहीं है, तो बोलो मत फिर। तो खैर इस तरह आने के बाद अगर बिन मांगा मशवरा जो है ये महंगा पड़ता है, लोगों को मशवरे का बड़ा होता शौक होता है। एक बार मेरे पास एक आए कि पंजाब के फलां शहर में बड़ी जरूरत है, आप वहां काफिला लेकर जाएं, आप आएंगे मेरे साथ? मेरे को तो टाइम नहीं होता। तो बहरहाल ये टाइम की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, जब काम ही आपके शहर में आपके गांव में करना, मुझे कह रहे आप जाके मेरे गांव में काम करो, तो तुम तो साथ चलो यार, रहनुमाई कौन करेगा हमारी। खैर तो इस तरह बदतमी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वो जोश होता था वो बड़ी। फिर जब गए इज्तिमा खत्म, फिर कौन शामियाने तो खैर जो होते हैं डेकोरेशन वाले उठाते हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आदमी तो चाहिए, और भी दरिया से बैठा तो दीगर साफ सफाई वगैरह वगैरह, तो फिर बड़ी दुश्वारी होती थी कि इस्ताई भाई और फरार हो जाते थे, दकन उतारते थे, और जो चले जाते थे ना वो भी हमारे मदरसुल मदीना बालेगान वो ठप हो जाते थे, दीगर दावत इस्लामी काम सुस्त हो जाते थे, इज्तिमा में कमी आ जाना, दर्स बंद हो जाने, ये जब ये देखा ना ये इतलाएँ मिली कि यार ये तो थकन उतारते हैं या जोश में आ जाते हैं और लाते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं, जाकर हमने तो गर्मी पैदा करने के लिए ये काम करना है, तो फिर ये मेरे मकतूबात लेटर का और सिलसिला और इस तरह कोशिशें समझाना जहन देना कि यार ये आते हैं तो इनको थकन मत उतारने दो, तुम मत थकन उतारो, ये खुद थकन उतारते हैं जिम्मेदार, तो बाद वाले वैसे ही सोने के लिए तैयार होते हैं। तो यूं तरकीब होती है, ट्रेनें जैसे आती हैं अपने यहाँ, ट्रेनें बाहर से आती ना, तो जब तो जो जोश खरोश जो होता होगा जोश में, फिर ये भी जब जाते होंगे तो थके मंदे पता नहीं क्या करते होंगे क्या नहीं करते होंगे, समझ जाओ कुछ ना कुछ तरकीब कमी आती ही होगी। तो इसलिए बहरा लेकर वो जिम्मेदारों को मैंने बहुत मदनी फूल दे दिए, और दुनिया में जो भी सुन रहे हैं चाहे वो हफ्तावार इज्तिमा हो, कोई आ गया चोट खाई उसको रास्ता नहीं देना है, उसको रोक लेना है, उसको प्यार देना है, शफकत देनी है, बाद में से कांटेक्ट करना है, फ़ोन नंबर देना है, हम तो एड्रेस लेते थे और लेटर, मेरी तो तरकीब थी, इस्लामी भाइयों की भी आखिर वो तरकीब बनी हुई थी कि मैं बोलता मदीना, ये मेरा कोड मैंने बनाया था मदीना, तो मेरे साथ जो होते थे इनको पता होता था कि जब मैंने किसी से मुलाकात की अब मदीना बोला ना तो ये इसका एड्रेस लेना है, नाम एड्रेस बच्चों की तादाद या जो भी है वो लेना है, कि बच्चों को भी सलाम प्यार छोटे हों तो इससे भी बंदा खुश होता है। हेलो मीठा मदीना बोल देते, भूल गया हूँ मैं, तो मीठा मदीना ये हो सकता है ये बोलता था, میٹھا مدینہ. تو یہ وہ ایڈریس وغیرہ اس کو لے کر ترکیب سے پھر وہ ایڈریسز میرے پاس آ جاتے. اب ہم لوگ خط تیار کرتے ہیں اس کا. عام طور پہ میں لکھتا تھا شروع میں, ہی لکھتا تھا, پھر ٹیم بنی گیا, یہ مجلس بنی, مجلس آفیشلی نہیں میرے, کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا. لکھتے تھے بھاگ جاتے تھے, پھر میں تو کہتا تھا کہ جس کو بھگانا ہونا یار میں اس کو اپنے ساتھ تحریری کام میں لگا دوں, خط لکھ, جان بھی قربان ہے لکھنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے بہت خط لکھے ہیں. یہ تو جو کتاب چھپی ہے نا, یہ تو سمجھے آشچریہ شیر ہے اس کا, یوں سمجھ لو اتنے خط, اتنی چٹھیاں, مطلب کہ پتہ نہیں اور کہاں کہاں لوگوں کے پاس ہوں گی, یا ٹھنڈی گردی ہوں گی. پہلے اتنی شہرت, وہ ضروری نہیں کہ سب رکھے اس کو. الحمدللہ بہت لکھتا تھا میں خط. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, مکتوبات کے ذریعے نیکی کی دعوت عطا فرماتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ جو میں نے عرض کیا اب آسان ہو گیا ہے, رابطہ بہت آسان ہے واٹس ایپ کے ذریعے, سمجھا, یہ ضرور کیجیے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور بات, پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں جو دو دن کا اجتماع ہوا, اس کی تیاری, کیونکہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے, تو الحمدللہ ہمارے مبلغین نے مختلف شہروں میں جا کر نیکی کی دعوت دی, اجتماع سے پہلے کی جو دعوت ہوتی ہے. اور تو پتہ چلا کہ کئی ایسے شہر جن میں دعوت اسلامی پہلے نہیں پہنچی تھی, صرف اجتماع کی تیاری کی دعوت دینے کے لیے دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں پہنچے, اور ماشاءاللہ نئے نئے شہروں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جب گئے تو وہاں سے اسلامی بھائی اجتماعات میں آئے, اور پھر اجتماع کے بعد پھر دوبارہ اس شہر کی طرف جانا مبلغین کا. تو یوں اگر ہم اپنے پہلے سے ہی, کیونکہ اجتماع جب شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں, ہزاروں چوک درس ہوتے ہیں, سینکڑوں اسلام بھائی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, شہر شہر, گلی گلی, گاؤں گاؤں اور ولیج ولیجز میں جاتے ہیں, مساجد میں جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, تو یہ اجتماع سے پہلے کے بہت فوائد ہوتے ہیں. پھر اجتماع کے بعد دوبارہ پھر وہاں کے قافلوں کا سلسلہ جب ہم شروع رکھتے ہیں تو الحمدللہ نئے نئے شہروں میں, نئے نئے علاقوں میں, نئی نئی سٹیز کے اندر دینی کام کا نہ صرف اضافہ ہوتا ہے, اور پھر ماشاءاللہ جب امیر سنت نے اجتماع کے بارے میں ارشاد فرمایا تو امیر سنت کو بھی کہ پھر مجالس سے بننا سلسلہ شروع ہوا, کہ جناب یہ شامیانی کی بندیز, یہ وضو کی بندیز, تو یہ اس کی بندیز, اس کی بندیز, ساؤنڈ کی بندیز, یہ مجالس سے جب بننی شروع ہوئی تھی, شعبے جب بننے شروع تھے, نئے 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 اسلامی بھائی اور اس شعبے سے متعلق اسلامی بھائی نا یہ ہمارے تنظیم سے اور دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے, پھر ان کے ذریعے بھی پھر یہ وابستہ ہوتے تھے, پھر یہ رہتے تھے, تو یوں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں یہ مصروف ہو جاتے تھے. تو کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ایکٹیویٹیز کے اندر جن کی کافی دلچسپی اور انٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اس کام کو بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں, تو اگر انہیں بھی آپ اپنی مجالس کا حصہ بنائیں گے, ایک ٹیم ورک اسٹیبلش کریں گے, تو الحمدللہ اجتماع ہوگا. بھی کھانے پینے کے جو سنت اور آداب, جیسے ہم ساؤتھ افریقہ کی مثال دے رہا ہوں, تو وہاں کس طرح کھانے پینے کا انداز رکھنا ہے, سنت اور آداب کیسے بتانے ہیں, ایک اعلانات کیسے کرنے ہیں, تو سوئے ہوئے کے پاس جانا ہے تو ان کو موسم کے حساب سے دیکھنا. حضور بعض اوقات موسم بھی ایسا آزمائش میں آ جاتا ہے. بنگلہ دیش میں جب ابھی اجتماع ہوا تھا پچھلا تین دن کا, اب حالانکہ اس پر وہ نہیں تھا, موسم کی پیشگوئی ایسی نہیں تھی, لیکن ہو گیا اور ایسا ٹھنڈا موسم کہ وہ تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کس طرح اسلامی بھائی سوئے تھے, سونے کے اوپر انہوں نے رضائی کے اوپر ایک پلاسٹک, اور وہ جو شامیانہ تھا نا, شامیانے ان دونوں کے درمیان بھی پلاسٹک, تاکہ وہ جو ہوس یہ جو پانی گرتا تھا نا, یہ گرتا تھا. میں کہا یار یہ اسی ٹھنڈ کے اندر یہ تو کیا, یہ موسم بعضوں کا تبدیل ہو جاتا, تو ان کو وہ عادی تھے اس طرح کے موسم کے, مگر ان کی استقامت تو پھر وہاں رہنا. تو یہ اسلامی بھائی اس طرح تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں, پھر ان کو تیاریاں کروائی جاتی ہیں, تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اور قریب آ جاتے ہیں. تو آپ بھی ضرور اس کی تیاری میں اس طرح اول بھی, بیچ میں بھی, آخر میں بھی حصہ لینے کی کوشش کریں.
شروع میں قافلہ ہم بناتے تھے, قافلہ اس وقت نہیں بولتے تھے, شاید وفد بولتے تھے, کراچی سے چلتے تھے اس سالانہ اجتماع سے پہلے, تو شاید حیدرآباد پہلا اسٹیشن ہوتا تھا, حیدرآباد میں اجتماع ہوتا تھا, یہ دعوت کا کہ اب تین دن کا اجتماع ہو رہا ہے.
جی جی.
پھر آگے بڑھتے بڑھتے پنجاب, پھر سرحد اس وقت نام تھا خیبر پختونخوا کے پی کے کا, تو اس میں پہنچتے تھے, پشاور میں اجتماع کرتے تھے, ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہے, جگہ جگہ اجتماعات یعنی میں گھر میں بیمار ہو جاتا تھا، اتنی سفر 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 بے آرامی. تو میں دوران سفر عام طور پہ نوٹ کیا کہ میں ہو جاتا تھا بیمار، مسئلے ہو جاتے تھے میرے. تو یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم اس طرح کر کے دعوتیں دیتے تھے اور یہ تین روزہ اجتماع بھرتے تھے اور لوگ وعدے کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم قافلہ لائیں گے، اور اس طرح لاتے بھی تھے قافلے الحمدللہ. تو یوں بھی کرنا یوں بھی کرنا، اب سب باتیں تو مجھے بھی یاد نہیں ہیں کیونکہ بس جس طرح بھی. اب تو آسانیاں بہت ہیں یار، اب تو حلوہ بنا کے دے دیا، اب کھانے والے بنو یار. جنہوں نے حلوہ پکایا وہ ایک دور تھا، کس طرح پکایا ہوگا.
حاجی شاہد کا میسج آیا تھا کہ ملتان کا جو آخری اجتماع تھا نا حضور، اب تک کا جو آخری اجتماع تھا، تقریباً 225 مجالس بنی تھی.
اللہ اکبر.
اور مجالس کے اسلامی بھائی کتنے ہوں گے یہ غور کر لیں تو یہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے
الحمدللہ. ایکٹیو ہو جاتے تھے اور قافلے میں، اور پھر وہاں جا کر ہر آدمی تو آتا نہیں تھا کراچی یا ملتان، اس بہانے وہاں نیکی کی دعوت مل جاتی تھی اور کام وہاں بھی ظاہر بڑھے گا، لوگ دعوت اسلامی میں آئیں گے، فائدے بہت ہوتے تھے اس طرح کے دورے کے قافلوں میں. تو انشاءاللہ یہ یو کے والے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور یو کے سے اطراف والے بھی اپنے اپنے شہر میں جا کر وفود بنا کر وہ نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ. تو کمیونیکیشن بھی آسان ہے، پھر سفر بھی آسان ہو گئے. پہلے کی ٹرینیں اب کی ٹرینوں میں سنا بڑا فرق پڑ گیا ہے، اب تو ٹرینوں میں جانا ہوتا نہیں ہے میرا. پہلے جو سفر میں آزمائشیں ہوتی تھیں وہ بھی اپنی جگہ پر تھیں، اب کم ہے وہ آزمائش. پھر یہ کہ ہوائی جہاز کی تو ظاہر ہے کہ اور آسانیاں ہو گئی ہیں، ہر ایک ہوائی جہاز میں سفر کر نہیں سکتا، لیکن وہاں ٹرینیں پتہ نہیں ہے نہیں ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ ٹرینیں بھی ہیں، وہ ٹرینیں بھی فاسٹ ہوتی ہوں گی،
ٹرینوں کا نظام تو
نظام ہوتا ہوگا. لیکن ابھی ہمارے یہاں جو مطلب جو بسوں میں اور پھر پھچڑ پھچڑ، اب شاید نظام صحیح بن گیا ہوگا، بہتری آ گئی ہوگی. پہلے اپنا انداز تھا سفر کا، تو اس کے عادی تھے لوگ. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. مکتوبات امیر علیہ سنت جو کتاب کا ابھی حوالہ دیا گیا، الحمدللہ اس میں تقریباً 3 مکتوب تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجیں کہ اس پر الحمدللہ یہ مکتوبات موجود ہیں. اور اس میں جس طرح ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے سوال کیا، تو امیر علیہ سنت نے تو گویا کئی سال پہلے ہی اس کا پورا طریقہ کار جو ہے، پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے، الحمدللہ اس پر کافی کچھ جو ہے وہ آپ کی تحریری شکل میں موجود ہے. تو یہ 1000 روپے 1000 روپیز میں یہ کتاب جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول بھی توجہ فرمائے، الحمدللہ شو گراؤنڈ یو کے میں ہونے والے 18, 19, 20 ستمبر 2026 کو یہ اجتماع ہو رہا ہے. اگرچہ اس میں ٹائم زیادہ ہے، لیکن چونکہ یو کے ویزا اور ٹکٹس وغیرہ کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے، تو دنیا بھر کے وہ عاشقان رسول جو اس میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور اس کے لیے تیاری کریں، قافلہ بنائیں، تاکہ نیکی کی دعوت کے اس عظیم کام میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں.
اس کے فوراً بعد ہی یورپ میں جو اجتماع ہے، سمجھے یہی مدنی پھول یورپ کے اجتماع میں بھی پہنچے، یہ پورا مدنی گلدستہ امیر علیہ سنت کا جاری کریں اور اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بھی یو کے میں بھیجیں. پھر اس کے بعد یورپ میں اجتماع ہے، اس کے بعد نومبر میں 3 دن کا اجتماع بنگلہ دیش میں بھی ہے. تو اس کے یہ ماشاءاللہ جو گفتگو ہوئی نا، اس کے بنگلہ میں بھی اور یہ ساری زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا نا، تو بڑی مکہ مدینہ ہو جائے گا.
فرمانے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
توبوا إلى الله
أستغفر الله
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے، آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے عطار۔
حسنین سے محبت فرمانے نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہما، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شان صحابہ و اہل بیت پڑھ یا سن لے، اس کو صحابہ و اہل بیت کے فیضان سے مالا مال کر اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
شان صحابہ و اہل بیت، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے شان صدیق اکبر بزبان مولا علی، رسول اللہ کے ہم شکل چند افراد، شہر بانو کے نام کی وجہ تسمیہ، حضرت بی بی سکینہ اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 16 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 23 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے صلہ ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔26 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، دنیا میں کسی کے ناحق 3 پیسے دبا لینے والے کو قیامت کے دن کتنی با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی؟ جواب، 700 با جماعت نمازیں۔ سوال نمبر 2، حضرت عباس علمدار رحمت اللہ علیہ کا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ جواب، والد شریک بھائی ہیں۔ سوال نمبر 3، اللہ پاک فوت شدہ انسانوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے بھیجا ہوا ثواب کس طرح عنایت فرماتا ہے؟ جواب، پہاڑوں کی طرح۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: زین اتاری مظفر گڑھ پنجاب پاکستان، شہاب الدین اتاری حیدرآباد سندھ، بنت طارق عزیز بدین سندھ، مشہود احمد جتوئی پنجاب پاکستان، محمد نوید رضا اتاری لاہور پنجاب پاکستان، ام حسنین بہاول نگر پنجاب پاکستان، مظہر اتاری کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت طارق عزیز بدین سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آج جو ناظرین سے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ سوالات مدنی مذاکرے کے آغاز سے اب تک جو گفتگو ہوئی، مسائل بیان ہوئے اور جو فضائل بیان ہوئے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے جوابات معلوم ہیں تو جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر آپ سینڈ کر دیجئے، اگر آپ کو نہیں معلوم تو امیر علیہ سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھا جا رہا ہے، اب نشر بھی کیا جا رہا ہے، وہاں سے آپ ان کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ آج جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو کتنے عرصے کا راشن عطا فرماتے تھے؟ سوال نمبر 2، کون سی 3 مخلوق آئندہ کے لیے غذا ذخیرہ کر کے رکھتی ہیں؟ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق کی بات کتنی دور سے سن لی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھے، بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.